نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، چوبیسویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ علیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. جس طرح یہ خاص آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اسی طریقے سے ہر بندے کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی ضرورتوں کے لیے بھی کافی ہیں، اور ہر دشمن سے حفاظت کے لیے بھی اللہ کافی ہیں. بعض اوقات لوگ ڈراتے ہیں کہ تم ایسا کرو گے تو نوکری سے نکال دیے جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، تم کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے. تو اس طرح کے خوف اور ڈر جو لوگ دلاتے ہیں، تو یہاں اس کا جواب یہی ہے کہ علیس اللہ بکافن عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. یقیناً اللہ کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں بھی ہیش ہیں. اللہ تعالی جس کی پشت پناہی فرمائے دنیا میں وہ رسوا نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العزت جس کو ذلیل رسوا کرنا چاہیں دنیا میں کوئی شخص اس کو عزت نہیں دے سکتا. تو بہرحال اس کی علیس اللہ بکافن عبدہ. اسی طرح سے ایک آیت قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ وہ آیت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے دعا مانگے اس آیت کو پڑھ کر تو اللہ تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اسی طریقے سے بعض مشاجرات، صحابہ اکرام کے آپس کے اختلافات، اس قسم کے معاملات میں بھی یہ آیت کافی و شافی ہے. جب کسی نے کسی سے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی جن چیزوں میں بھی جس کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائیں گے. اسی طریقے سے اس میں جو اگلا رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک امید دلائی ہے، اور وہ یہ کہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے اور بہت گناہ کیے، بدکاریاں کی اور بہت کی، ظلم کیے اور بہت زیادہ ظلم کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اتنے گناہ کیے، بدکاریاں کی، بدفعلیاں کی، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی معاف فرما دیں گے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو بلا شبہ یہ آیت بہت ہی امید دلانے والی ہے ان لوگوں کو جو کثرت سے گناہ کر بیٹھے ہیں، لیکن اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو یقین انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آسمان و زمین کی فضا گناہوں سے بھر جائے، لیکن آدمی صدق دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، بشرطے کہ سچے دل کے ساتھ کوئی توبہ کرے. اس سے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو، کفر کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے یہاں صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف فرما دیں گے، بشرطے کہ وہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے پہلے. لیکن اگر کسی کا خاتمہ شرک پر ہی ہوا، خدا نہ کرے، اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، تو ایسی صورت میں پھر اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے. اس لیے شرک سے بچنا چاہیے، شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگلی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، یہ اللہ کی طرف رجوع کرو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. جب انسان عذاب آ جاتا ہے اور عذاب کو دیکھتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں فرماتے. جیسے کہ سورہ مومن کی جو آخری آیت سے پہلے کی آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ہمارے نبی لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، فریحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، مذاق اڑایا. فلما رأوا باسنا جب ان کو عذاب نے پکڑ لیا عذاب کو دیکھا انہوں نے قالوا آمنا باللہ وحدہ تو کہنے لگے ہم تو ایک اللہ پر ایمان لائے وکفرنا بما کنا بھی مشرکین اور جو ہم شرک کرتے تھے اس سے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے فلم یکو ینفعہم ایمانہم ان کا ایمان اس وقت نفع نہیں دے گا کیوں لما رأوا باسنا جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا اب جب انہوں نے سمجھ لیا کہ موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اب توبہ کر رہے ہیں اب ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمان پھر کارگر نہیں ہوگا یہ ایمان فائدہ نہیں دے گا حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ موت نزہ تاری نہ ہو اور جو ہے وہ غرغر جو موت کا ہے وہ شروع نہ ہو یعنی جب انسان بالکل موت کے فرشتے دیکھ لے اور وہ اس وقت پھر توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں اس سے پہلے پہلے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو یہاں بھی اسی کو فرمایا کہ فلم یہ کوئی انفا ہوں ایمان ہوں لما رہو باسنا پھر ان کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا اس لیے جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا کیونکہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ جاری ہے کہ جب تک عذاب نہ آئے جب تک عذاب کو نہ دیکھیں جب تک موت تاری نہ ہو اس وقت تک کی توبہ قبول ہے لیکن جب آدمی یہ دیکھ لے کہ موت بالکل سامنے ہے اب وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے 22 پارے میں بھی ایک آیت اس سلسلے میں گزری ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ جب وہ ڈوبنے لگا غرق ہونے لگا اس وقت اس نے توبہ کی اگر اس سے پہلے کر لیتا تو شاید کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے بڑے لیکن بالکل عین ایسے وقت میں کہ جب دیکھ لے کہ آدمی اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی یہاں پر اسی کو فرما رہے کہ وانیبوا الی ربکم اپنے رب کی طرف رجوع کرو واسلموا له اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ من قبل ان یاتیکم العذاب اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے ثم لا تنصرون پھر مدد نہیں کی جائے گی واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم اور جو کلام مجید اللہ کا نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمہاری طرف تو تم اس کا اتباع کرو من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے بعض اوقات اچانک پکڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت جو ہے اچانک ہوتی ہے انسان غفلت میں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر پکڑ لیتے ہیں اور جب اچانک جو ہے وہ پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ساتویں پارے میں غالب اللہ ارشاد فرماتے ہیں فقطع دابر القوم الذین ظلموا اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کی جڑ سے کاٹ دیتے ہیں ان کو ان کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں والحمدللہ رب العالمین اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تم توبہ نہ کرو اللہ کی طرف رجوع نہ کرو اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگو اور جب مر جاؤ قیامت کے دن پھر تم یہ کہنے لگو ان تقول نفسی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صاحب اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی اگر اللہ ہدایت دیتے تھا تو ہم تو ضرور ہدایت یافتہ ہوتے اللہ ہی نے نہیں چاہا بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہدایت سب کو دیتے ہیں ہم انبیاء بھی بھیجتے ہیں رسول بھی بھیجتے ہیں کتابیں بھی بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اگر انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا تو دوسرے لوگ آتے ہیں ان کو بتانے کے لیے ہدایت دینے کے لیے اور تبلیغ کے لیے اور ان کو ہدایت کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں لیکن اگر کسی آدمی نے اپنے کان بند کر لیے اپنی آنکھیں جو ان پر پردہ ڈال لیا اپنے دل کو اس نے بالکل سی لیا اور اس نے بات حق سننے سے انکار ہی کر دیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قصور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا قد جاءت کا آیا تھی ہماری آیتیں تو آئی تھی تمہارے پاس فقط ضبط بھی تم نے انکار کیا واستکبر تھا اور تکبر کیا وکنت من الکافرین تم نے ان کا انکار کیا تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت آدمی وہاں پر یہ کہے کہ صاحب کاش کے اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دیتا اور مجھے کچھ دن مل جاتے تو میں یہ کر لیتا موقع ہی موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ہدایت سب کو عطا فرماتے ہیں یعنی ہدایت کا پیغام آتا ہے لیکن جبر نہیں فرماتے کہ تم ضرور اس راستے پہ چلو اس معاملے میں انسان آزاد ہے اس کو اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے کہ بھئی اچھا راستہ ہے سب کو پتا ہے کہ زنا کرنا بدکاری کرنا برا کام اور اس سے بچنا اچھا کام اب اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے اس میں پڑ جائے اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قصور شراب پینا حرام ہے ناجائز سود کھانا حرام اور ناجائز سب کو پتا ہے لیکن کوئی آدمی دنیا کے فائدے کے لیے چند لمحوں کی لذتوں کے لیے ان گناہوں میں اپنے آپ کو ڈال دے اور نہ توبہ کرے نہ سیدھے راستے پر آئے تو اس میں پھر ہم کہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی اگر اللہ ہدایت دیتے تو ہمیں ہدایت ہو جاتی اللہ نے بتا دیا کہ یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح ہے دونوں راستے بتا دیے یہ سارے انبیاء علیہ السلام سب اسی کام کے لیے تو آئے، کتابیں اسی لیے تو نازل ہوئی تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگ سمجھ لیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اب اگر کوئی آدمی ہدایت پر نہیں آتا یا وہ سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں فرماتا. دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے. میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جہاں ایش ہوں گے، آرام ہوں گے، وہ جگہ جنت، اور جہاں مصیبت ہی مصیبت، پریشانی اور تکالیف ہیں، وہ جگہ جہنم، اور جہاں دونوں چیزیں ہیں وہ دنیا ہے. یہاں آرام بھی ہے، ایش و عشرت بھی ہے، تکالیف اور مصائب بھی ہیں. یہاں پر آدمی کو پیٹ بھر کے بھی کھانا ملتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے. یہاں پر آدمی پر راحتیں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں. یہاں انسان کے یہاں بچے پیدا بھی ہوتے ہیں، موت بھی واقع ہوتی ہے. یہ سب چیزیں دنیا اسی کا نام ہے. اگر دنیا میں سب ایک ہی جیسے معاملے ہوں کہ سب خوشی خوش رہے، سب تکلیف ہی نہ آئے. ہمارے بڑے عجیب معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھے معاملے فرماتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سی تکلیف آ جائے بس پھر فوراً اللہ بھی اسے ناراض ہو جاتے ہیں. ارے بھائی، ہم اگر الٹے بھی ڈر جائیں تو اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم. اگر ساری دنیا اللہ کی نافرمانی پر تل جائے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اتنا سا بھی فرق نہیں آتا، اور اگر سارے فرما بردار جنید بغدادی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں تب بھی کوئی فرق نہیں آتا. وہ مستغنی ہے سب سے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں. ہم اگر عبادت کریں گے، ہم اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر خدا نہ کرے نافرمانی کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، ہم اپنا نقصان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو فرما رہے ہیں. تو انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے، کہتے ہائے افسوس، کاش کہ ایسا ہو جاتا. وہ کسی نے کہا نا کہ ناکام تمنا دل، یہ سوچتا رہتا ہے یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، بس یہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ بھئی یہ ہوتا تو کیا ہو جاتا، یوں ہو جاتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، بس سوچو بچار ہی رہتی ہے. ہوتا وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ موقع سب کو دیتا ہے، اب اس موقع سے کوئی فائدہ اٹھا لے یا نہ اٹھائے اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ آگے اللہ رب العزت نے جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر فرمایا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جہنمیوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، فتحت ابوابها، تو جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا. وقال لهم خزنتها، جنت جہنم کا جو داروغہ ہے وہ یہ کہے گا، الم یاتیکم رسل منکم، کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ آج تمہیں جو جہنم میں آنا پڑ رہا ہے، داخل ہونا پڑ رہا ہے، تو کیا رسول ہمارے تمہارے پاس نہیں پہنچے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کرتے تھے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ دیکھو ایسا دن پیش آنے والا ہے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن انہوں نے اس وقت بات نہیں مانی، لہذا ان پر اب جو عذاب ہے وہ اللہ کا لازمی ہو گیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اندر، فبئس مثوى المتکبرین، بڑا برا ٹھکانہ ہے یہ ہے. اس کے مقابلے میں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اللہ کے نیک بندے متقی لوگ جنت کے رب لے جائیں گے. حتی اذا جاؤوا، جب جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اس کے بھی دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جنت کے داروغہ بھی کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. کیا عمدہ کلام ہے! جنت کے فرشتے کہیں گے کہ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر. دیکھیے وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیا تم پہ فرشتے نہیں آئے اور نہیں، سب کچھ اس لیے کہ اگر انہوں نے بات نہ مانی ہوتی تو جنت کے دروازے بھی کیوں آتے. تو چونکہ یہ فرما بردار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اس لیے فرشتے جو ہیں انہیں سلامتی ان پر بھیجیں گے، سلام علیکم، سلام کریں گے. طب تم، بہت اچھا ہے تمہارا آنا، بہت اچھا، مبارک. فتخلوا خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. یہ دعا کا موقع ہے اللہ سے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے اس سے، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. یہاں ایک وقت ایک صاحب سیاسی آدمی تھے، جلسہ کر رہے تھے، تو بڑا انسان بڑا عجیب ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، لوگوں کو برگلانے کے لیے، جتنے لیڈران ہیں زیادہ تر انہیں کا کام ہے یہ، عام لوگوں کو ان سب چکر بازیوں کا نہیں پتا ہوتا. جو کچھ بھی فرقہ واریت، لسانیت، دوسری چیزیں الٹی سیدھی جو لوگوں کو ادھر ادھر برگلاتے ہیں، یہ سب لیڈروں کا کام. وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پوری جو ہے وہ دنیا کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اپنی طرف سے انہیں خراب کر بھی دیتے ہیں بیچارے. تو بہرحال ایک صاحب بیان کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میری مولویوں پر غصہ اتار رہے تھے اس لیے کہ وہ اللہ پہ تو غصہ اتار نہیں سکتے, اور اگر اتاریں گے تو اللہ ان کا اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. بیچارہ مولوی ایسی چیز ہے کہ جس پر اپنا غصہ لوگ اتار دیتے ہیں, آگے جو گھروں میں جن کی نہیں چلتی, جو گھر کی بیوی بھی بات نہیں سنتی تو آگے وہ مولوی کو سنا دیتا دو چار باتیں. بیچارہ مسجد میں آئے گا تو کہے گا پنکھا کیوں نہیں چل رہا, یہ لائٹ کیوں نہیں چل رہی ہے. جو گھر میں بیچارہ وہ ریڑھی والا جو سارے دن دھوپ میں جھلستا پھرتا ہے نا, وہ بھی آگے مسجد میں آگے روب دبدبا دکھاتا ہے کہ پنکھا نہیں چل رہا تمہارا, تو سارے جو ہے وہ روب دبدبے کمزور آدمی پر ہوتے ہیں. بہرحال وہاں پر تقریر میں وہ بیان کر رہا تھا کہ مولویوں ہمیں نہیں چاہیے تمہاری جنت, نہیں چاہیے ہمیں تمہاری حوریں, ہمیں تو روٹی چاہیے, اور روٹی خود چھینتے ہیں لوگوں سے, ہاتھوں سے چھین لیتے ہیں, لقمے حلق سے نکال لیتے ہیں, چھین کے دکانوں سے لے جاتے ہیں, اور وہاں بیان یہ کہتے ہیں ہمیں تو روٹی چاہیے, ہمیں تو کپڑا چاہیے, ہمیں تو فلاں چیز چاہیے, اور ہمیں تمہاری جنت نہیں چاہیے, لے جاؤ اپنی جنت. العیاذ باللہ, یہ کافرانے جملے ہیں, یہ مسلمانوں کو زیب ہی نہیں دیتا. اللہ کے بندے ہو کر مسلمان اپنے آپ کو کہلا کر لیکن جملے یہ ایسے استعمال کرتے ہیں جو کفریہ جملے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہاں پر دیکھیے جنت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے ہمیں عطا فرما دے. ہم استحقاق نہیں رکھتے, ہم استحقاق نہیں رکھتے, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں, لیکن اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے, اس کی مہربانی. تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ استحقاق اگرچہ نہیں ہے لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے, اس لیے کہ ہمارا یقین ہماری محبت اللہ پر. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. اس وقت پھر جو اہل جنت ہیں وہ کیا کہیں گے, وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, تمام تعریفیں ہمارے اس پیارے رب کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا, ہم سے وعدہ کیا تھا, ہم اپنے وعدے کو سچا دکھایا, واؤ رسن الارض, اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. بات یہ ہے کہ وراثت کا لفظ بولا ہے, اس لیے کہ ہمارے باپ کی جنت ہے, جنت ہمارے باپ کی ہے یا نہیں ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے نکالے گئے, اور اس لیے کہ جاؤ جو تم میں اہل ہوگا ہمیں اس جنت کا وارث کر دیں گے, کیونکہ باپ کا وارث نیک اولاد ہوتی ہے, اچھی اولاد ہوتی ہے, فرما بردار اولاد ہوتی ہے. تو جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی ہیں پیغمبر ہیں, جو ان کی اولاد نیک ہوگی اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقوں پر چلے گی تو یقیناً ان کو ان کی وراثت ملے گی, اور جو باپ کے نافرمان ہوتے ہیں انہیں آگ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم ان کو وارث نہیں بنائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ اسی الفاظ کو دہرا رہے کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا, واورثنا الارض, اور ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا, جس زمین سے ہمیں نکالا گیا تھا وہاں اللہ نے دوبارہ ہمیں پہنچا دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے, نتبوؤ من الجنت حیث نشاء, جنت میں جہاں چاہیں ہم جاتے پھریں. ایک خاص مقام ہوگا ہر جنتی کو, اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائیں گے, کسی کو کوئی سا درجہ ملے گا, کسی کو اس سے اونچا ملے گا, کسی کو اس سے اونچا ملے گا. دنیا میں بھی یہ ہے اور وہاں بھی یہ ہوگا اپنے اپنے اعمال کے بقدر, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا وہ وہاں پر پابند ہوگا, بلکہ جنت میں جہاں جی چاہے گا آئیں گے, جائیں گے, ملنے کے لیے آئیں گے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو اگر آپ کو نہ دیکھوں مجھے صبر نہیں آتا, چین نہیں آتا, میں تو بے چین ہو جاتا ہوں, بعض اوقات میں گھر پر ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے, میں بے چین ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہوں, اور جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا. یہ بتائیے کہ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے اور اگر ہمیں بھی اللہ نے جنت میں پہنچا دیا تو آپ تو اونچے مقامات پر ہوں گے, ہم نہ جانے کہاں پر ہوں گے, تو کیا وہاں آپ کی زیارت ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو ہم کیسے رہیں گے. تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے, صلحاء کے ساتھ ہوں گے, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, جہاں جی چاہے گا ان کا وہ جنت میں جائیں گے, روک ٹوک نہیں ہوں گی, ملنے کے لیے جائیں گے, ملاقات کے لیے جائیں گے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ نچلے درجے والوں سے ملنے کے لیے آیا کریں گے. تو یقیناً کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ اونچے درجے والوں سے ملنے کے لیے جائیں گے, جو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اور یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے, وہاں جا کر دیکھیں گے کہ ان کے بچے وہاں موجود ہیں یا نہیں, گھر والے ہیں یا نہیں, بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہاں نہیں پائیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے بچے کہاں گئے, ہمارے گھر والے کہاں گئے, تو کہا جائے گا کہ ان کے عمل ایسے نہیں تھے کہ وہ یہاں پر آئیں, تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے عمل صرف اپنے لیے نہیں کیے تھے, ہم نے تو اپنے بچوں کے لیے بھی کیے تھے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیے تھے. تو اللہ فرمائیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے, ان کے بچوں کو بھی پہنچا دو یہاں پر, ان کے گھر والوں کو بھی پہنچا دو. اس سے پتا چلا کہ جو اچھے اعمال انسان کرتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے کام آئیں گے, انشاءاللہ اس کی اولاد کے بھی کام آئیں گے. اور قرآن مجید میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا بھی ہے الحقنا بهم ذریتهم, اللہ تعالیٰ ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. لیکن بہرحال پھر بھی اس بھروسے پر یہ نہیں ہے کہ آدمی کام ہی کرنا چھوڑ دے, ایمان تو شرط اول ہے, اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر تو اولاد نہیں مل سکے گی. تو سب سے پہلی شرط تو ایمان, اس کے بعد عمل صالح, یہ ضروری چیز ہے. تو اس لیے اپنے اولاد کو میرے عزیز, اگر آپ یہ چاہتے ہیں, دنیا میں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ بھائی آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیج دیں, فلاں جگہ بھیج دیں, فلاں جگہ بھیج دیں, دنیا کے سارے جو ہے وہ ڈگریاں اس کے پاس آ جائیں, دنیا کا سب سے قابل ترین آدمی یہ ہو جائے. لیکن کیا آخرت کے لیے بھی ہم اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہی رہے؟ تو اس لیے میرا عزیز, ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ڈگریاں مل جائیں اور آخرت میں محروم رہ جائے. اس لیے اپنے بچوں کو جہاں دنیا اعلی سے اعلی آپ چاہتے ہیں کہ انہیں حاصل ہو, وہیں پر اپنی آخرت بھی اعلی درجے کی ان کو ہونی چاہیے, اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. بہرحال فرمایا کہ واؤ رسن اللہ تعالیٰ جنت حیث فنی معجر العاملین, عمل کرنے والوں کے لیے کیا اچھا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. وتر الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم, بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو عرش اٹھانے والے بہت اس کے قرب ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں, لیکن فرمایا کہ چار فرشتے ہیں اس وقت اور آخرت میں جو ہے وہ آٹھ ہو جائیں گے, اور اس کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کا کمال یہ ہے اور سب کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ سب اللہ سے انسانوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے, یا اللہ ان کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہارے سب سے زیادہ خیر خواہ فرشتے ہیں, فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو کتنی اچھی, یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجے, اور اس کے بعد پھر علماء صلحاء وہ آتے رہے, اس کے ساتھ فرشتوں کو بھی لگا دیا کہ فرشتوں تم بھی میرے بندوں کے لیے دعائیں کرو. تو اس سے بڑی خیر خواہی اور کیا ہو سکتی ہے. تو فرمایا وتر الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم, اللہ کی وہ حمد و ثنا کرتے ہیں. وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد سورہ حامیم ہے, سورہ مومن, یہاں سے لے کے تقریباً سات سورتیں ہیں جو حوامیم کے کہتی ہیں, آل حوامیم کہلاتی ہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ان سورتوں پر پہنچتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی دلہنے ہیں, آرائش ہیں یہ, یعنی اس میں پڑھنے کا مزہ اپنا, اور اس میں جب آدمی اس کے مضامین میں جب پہنچتا ہے تو فرمایا کہ قرآن مجید میں ایسی ہیں جیسے کہ دلہنیں سجی ہوئی, تو حقیقت بھی ایسی ہے. اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص مکان خریدنے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک وادی ہے بڑی خوبصورت, اور اس میں سارا ہریالی ہے, خوبصورتی ہے. تو اس نے چاہا کہ میں یہاں مکان لے لوں, لیکن کسی نے کہا میاں ذرا اور آگے چلو, تو اور آگے گئے تو دیکھا اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ ہے. کہا کہ میں تو بھائی پہلی ہی جگہ پہ رس گیا تھا اور پہلے ہی پہ عاشق ہو گیا تھا, یہاں تو اور بھی بہت کچھ ہے. اسی طریقے سے یہ جو سورہ حامیم ہے, اور اس کے بعد پھر مزید چھ حامیم اور ہیں, تو یہ سب آل حوامیم کہلاتے ہیں. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص پر رات کے وقت کوئی دشمن حملہ کرے اسے چاہیے کہ فوراً اللہ سے دعا کرے حامیم پڑھ کر, اور یہ پڑھ لے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر, یہاں تک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ دشمن کامیاب نہیں ہوگا. اور ایک روایت اس سلسلے کی بھی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا, جب وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آیا تو سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا, تو کہا کہ اللہ کے امیر المومنین وہ تو اب راستے سے بھٹک گیا ہے, اس نے تو شراب اور دوسری بدکاریاں کرنی شروع کر دی ہیں, لہذا اب وہ یہاں کیسے آئے گا. آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی تمہارا بھائی راستے سے بھٹک گیا اور تمہیں فکر نہیں ہے. فوراً ایک خط لکھوایا اس کی طرف اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور یہ آیت لکھ کے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الی المصیر اور ایک قاصد کو وہ خط دیا اور کہا کہ میں یہ خط لے کر جاؤ اور دیکھو جب وہ نشے کی حالت میں ہو اس وقت یہ خط نہ دینا لیکن جب وہ نشہ اس کا اتر جائے پھر اس کے بعد وہ خط اس کو دینا تھا کہ وہ پڑھے اطمینان کے ساتھ اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے پھر مجھے آگے بتانا. چنانچہ وہ شخص اس شخص کے پاس قاصد پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے وہ خط اس کو دیا جب وہ صحیح حالت میں تھا تو اس خط کو وہ بار بار پڑھتا رہا بار بار پڑھتا رہا یہاں تک کہ زار و قطار روتا رہا اور اس نے کہا کہ اس میں اللہ رب العزت کی یعنی یہ امید بھی نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ غافر الذنب ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس لیے جو گناہ تم کر رہے ہو ان کی پرواہ مت کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی آسمان و زمین یا سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ کر کے آتا ہے اللہ کے پاس اور اللہ کی مغفرت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے وہ سارے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں چھپا لیتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں تو بڑے قریب ہیں. اس نے فرمایا غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والے قابل التوب توبہ قبول کرنے والے شدید العقاب سخت سزا دینے والے یعنی وہ بار بار یہ پڑھتا رہا کہ اس میں امید بھی دلائی گئی ہے اور وعید بھی ہے کہ دیکھو باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں اس کی سزا سے پھر آدمی بچ نہیں سکتا. تو یہ پڑھتا رہا اور بالآخر اس نے توبہ کی اور پھر راہ راست پر آ گیا. جب وہ شخص آ کر سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی مسلمان راہ راست سے ہٹ جائے بھٹک جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا نماز پڑھتا پڑھتا آدمی غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا نماز پڑھنی چھوڑ دی غلط صحبتوں میں بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی خیر خواہی کرو اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تمہیں میں سے ایک جماعت چاہیے کہ اس کے حق میں دعا کرے یعنی ایک شخص جائے اس کو پیغام دے اللہ تعالیٰ کی امید مغفرت کی امید دلائے اللہ تعالیٰ کی سخت جو ہے وہ شدید العقاب ہونا کا بتلائے یہ سب چیزیں اور ایک جماعت ان کے لیے دعا کرے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو راہ راست پر لے آئیں گے. اور فرمایا کہ تم شیطان کی مدد نہ کرو ایک آدمی راہ راست سے ذرا سے ہٹ گیا اب ہم جناب نہ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں سلام کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور خام خواہ کے نخرے دکھانے شروع کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسا کر کے ہم شیطان کی مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ اور زیادہ مشتعل ہوتا ہے. بعض میں نے دیکھا کہ بعض نیک جماعتوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں بعض اوقات لیکن جب وہ جماعت سے جڑنا چھوڑ دیتا ہے بعض لوگ اس کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا مت کرو بھائی اگر کسی وقت وہ بےچارہ پھسل گیا ہے تو تم پھر بھی اس کی طرف مائل ہوتے رہو ملتے رہو سلام دعا کرتے رہو ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ اسے پھر سے ہدایت عطا فرما دے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اگلی جو آیت ہے اس میں اور قول معاذ کر دوں چونکہ اس میں فائدہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یہاں سے پھر فرعون کا ذکر اصل میں پیچھے سے چل رہا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعنی فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا جو لوگ مر گئے قبر میں چلے گئے عالم برزخ میں ہیں تو روزانہ صبح و شام جو فرعونی ہیں اور فرعون کو ماننے والے ہیں ان کے پجاری ہیں فرمایا کہ روزانہ صبح و شام جہنم کے سامنے ان کو لایا جاتا ہے جہنم کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹھکانا تمہارا دیکھو. اس سے علماء نے یہ ثابت کیا کہ عذاب قبر حق ہے یعنی قرآن مجید سے ویسے تو اور بہت سی آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اشارت النس سے دلالت النس سے کہ عذاب قبر حق ہے لیکن بعض لوگ منکر ہے کہ صاحب عذاب قبر نہیں ہوتا لیکن عذاب قبر ہے یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے. اسی طریقے سے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یا یہ لازمی بات ہے کہ یہ برزخ کی کیفیات ہی بتائی جا رہی ہیں کیونکہ قبر میں انسان جاتا ہے تو یہ قبر کا گڑا مراد نہیں ہے بلکہ وہ عالم برزخ ہے جس میں انسان جا رہا ہے. دیکھیے بعض اوقات وہ کیفیات ہمیں پتہ نہیں چلتی جس کیفیت سے کوئی شخص گزر رہا ہوتا ہے. اس کو ایسے سمجھ لیجیے کہ ایک شخص سو رہا ہے ہمارے برابر میں سو رہا ہے لیکن خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ لوگ اسے مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور لوگ جو ہے اسے سخت سزا دے رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں اور وہ بڑی سخت اذیت میں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم تو دیکھ رہے ہیں آرام سے سویا ہوا ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے تخت کے اوپر لیٹا ہوا ہے, شاندار قسم کے گدے پڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی بچے بھی ساتھ لیٹے ہوئے ہیں, ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں لیکن ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. اٹھتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بڑا سخت خطرناک خواب دیکھا میں نے, کیونکہ وہ خواب میں اس کیفیت سے دو چار ہو رہا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں. اسی طریقے سے ایک انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے, اب وہ جن کیفیات سے دو چار ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں, چاہے وہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات لاش پڑی بھی ہوتی ہے, اسے عذاب ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جسم کا محتاج نہیں ہے. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس جسم کے ساتھ اس کو جو ہے وہ عذاب ہو, کسی بھی جسم میں روح کو داخل کر کے اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں. اصل چیز روح ہے, روح کو جس جسم میں چاہیں. یہ جسم تو ہمارا ایک کپڑا ہے, جس طرح یہ کرتا ہے میں اس کو اتار کے پھینک دوں دوسرا پہن لوں گا, اسی طریقے سے اصل چیز روح ہے. اور یہ جسم جو ہے یہ تو ہے ہی ختم ہونے کے لیے, اللہ نے بنایا ہے لیکن پھر یہ مٹی بن جائے گا, قبر میں جاتا ہے مٹی ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے دوبارہ سے دوسرا جسم بنا دیں گے. تو اس لیے یہ بھی عذاب قبر پر بہرحال آیت دلالت کرتی ہے, ثبوت ہے اس بات کی کہ عذاب قبر حق ہے. ایک کتاب کے صاحب نے لکھا تھا, کیا عذاب قبر حق ہے, کیا عذاب قبر حق ہے, اس پہ انہوں نے اعتراضات کیے. اس کے جواب میں صاحب نے لکھی, ہاں عذاب قبر حق ہے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے, اس میں اس کو ثابت کیا, کیونکہ احادیث میں تو بکثرت موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث وہ روایات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس شخص کو عذاب قبر ہو رہا ہے, اور وہاں آپ نے وہ ٹہنیاں لگانے کا حکم دیا تھا کہ بھئی اس سے کچھ تکلیف ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ثابت ہو رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے. اب کوئی آدمی اپنی جو ہے وہ باتیں لے کر آ جائے اور اس کو بیان کرنا شروع کر دے, ہم تو وہی چیز مانیں گے جو اللہ اور رسول نے بیان کی ہے, اور ہمارے لیے وہی اصل بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں, یہ میں نے اس ریاست کر دی کہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے دعا سکھلائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, یہ باقاعدہ آپ نے کیا, اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرمائیے ہماری. ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات, یہ سب دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں. اسی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر کے سے محفوظ فرمائے. تو یہ بیان تو بھائی اس سلسلے کا تھا کہ پارہ جو بیان کیا گیا تو اس کا کسی نہ کسی درجے میں. اب بعض باتیں مجھے کہنی تھیں اصل میں اعتکاف والوں کے لیے جو حضرات کل اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, تو پہلے تو مجھے ذرا یہ بتا دیجیے کہ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں کتنے حضرات ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا دیں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ بھئی اکثر تعداد ان کی ہے, یہ چند ہی لوگ ہیں, نہیں بہت کم لوگ ہیں. اصل تو ہم نے یہاں اعلان کیا تھا کہ وہ لوگ حاضر ہوں اس لیے کہ آج کچھ بیان ہو جاتا, لیکن یہاں میرا خیال ہے 10-15-20 کے سوا نہیں ہے. تو اس لیے انشاءاللہ کل جب آپ حضرات آئے یہاں پر تو عشاء کے بعد جہاں بیان ہوگا, بیان کے بعد پھر اعتکاف والوں کے لیے خصوصی طور پر ایک بیان ہوگا جس میں آپ کو مسجد کی جو حدود ہیں وہ بھی ابھی میں بتا دیتا ہوں, جو لوگ موجود ہیں کم از کم وہ تو سمجھ ہی لیں کہ یہ پوری مسجد حد ہے. صرف وضو خانے میں نہ جائیے, وضو خانہ سامنے والا ہو, ادھر جو موجود ہے یہ دونوں, اور اسی طرح یہاں جو دونوں وضو خانے بنے ہیں یہاں پر بھی, یہ بھی حدود میں داخل نہیں ہے. یعنی اگر آپ بلا ضرورت جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اور بلا ضرورت میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی تھوکنے جا رہا ہے خالی, اور بلا ضرورت برتن دھونے جا رہا ہے, اور بلا ضرورت جو ہے وہ پیسٹ کرنے جا رہا ہے جناب. اگر وضو کرنے گیا ہے اور اس وقت آدمی نے مسواک کر لی اور وضو پیسٹ کر لیا تو وہ ایک الگ بات ضمناً, لیکن اگر آدمی جا ہی صرف برتن دھونے کے لیے رہا ہے تو پھر اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا. اس لیے ان چیزوں کا خیال فرمائیے. اسی طریقے سے یہ جو پورا حصہ ہے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کا بھی جو حصہ, یہ بھی مسجد میں داخل ہے. یہ جو گنبد ہے یہ بھی مسجد میں داخل ہے, اور مینار کے قرب ارد گرد جو جگہ یہ بھی مسجد میں داخل ہے. اور یہ اسی لیے داخل کی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ یعنی اتنی بڑی مسجد کو چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کونے کھدروں میں جا کے نہ بیٹھیے, مسجد کے درمیان میں بیٹھیں, سب کے سامنے بیٹھیں, اپنی انفرادی اجتماعی یعنی اجتماعی عبادت کی بجائے انفرادی عبادت کیجئے. اس میں انفرادی جو عبادات ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے, نماز ہے, دعا میں مشغول ہونا ہے, کتابوں کا مطالعہ ہے, اس میں مشغول ہوئیے, اور بہت زیادہ بلا ضرورت گفتگو سے پرہیز کیجئے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دفعہ تھوڑا اہتمام ہم نے اس بات کا کیا ہے مسجد انتظامیہ نے کہ جو خیمے ہوتے تھے درمیان میں پردے لگائے جاتے تھے, اس دفعہ درمیان میں پردے نہیں لگیں گے, اور کوئی شخص لگائے بھی نہیں, اس لیے کہ درمیان میں پردے جب لگتے ہیں اس کے بعد اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا, بعض چور اندر داخل ہو جاتے ہیں, ہم برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ چلا دوسرے تیسرے خیمے میں چور داخل ہوا، کسی کا موبائل لے گیا، کسی کی نقدی لے گئے۔ ایک تو یہ کام کیجئے کہ اپنے پیسے ویسے یہاں لانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں آپ نے نہ کچھ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے۔ موبائل بھی اگر بہت ہی زیادہ ضرورت ہو تو ہلکا پھلکا سا لے کے آئے بھائی، ایسے موبائل مت لائیے کہ جب گم ہو جائے تو پھر آپ یہاں شکایتیں کرتے پھرتے جی ہمارا موبائل گم ہو گیا۔ تو یقیناً دیکھیے جو ہے وہ نمازی چور نہیں ہوتا، لیکن چور نمازی کے بھیس میں آتا ہے، اس لیے ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ تو موبائل وغیرہ اس قسم کی چیزیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے کہ اول تو کوشش کریں ہم جب یہاں آ گئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ کریں، مضبوط کریں، اور باقی دنیا سے اپنے رابطے کو ختم کریں۔ تو اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ موبائل بھی خرید رکھے آئے آدمی، اور اگر کسی کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تو بے شک پھر وہ اپنے پاس رکھے، تکیے کے نیچے رکھ کے بھی نہ سوئے۔ اپنی چیز کی حفاظت آپ خود کریں گے تو ہوگی انشاءاللہ، لیکن اگر آپ نے بے فکری کے ساتھ ایسی چھوڑ دی اور سمجھا کہ یہاں سارے جنید بغدادی اور حسن بصری آئے ہوئے تو پھر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ لوگ حرم شریف میں بھی نہیں چھوڑتے، وہاں بھی جیبیں کاٹ لیتے ہیں، وہاں بھی لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، اس لیے خیال کیجیے اس بات کا۔ تو مسجد کے خیمے جو اب یہ خیمے نہیں ہوں گے نہ اندر، دونوں جانا ایک، یعنی ایک چادر تو ہوگی لمبی والی، لیکن اس کے اندر جو کمرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے وہ چادریں نہیں ہوں گی، اور وہ نہ لگائیں بلکہ اپنے بستر بچھائیں اور لیٹ جائیں، آرام کریں یا بیٹھنا ہے جو بھی، وہ سب پتہ چل جائے گا آپ کو۔ جو یہاں پر جو لمبائی میں جو پردے لگے ہوئے ہوں اس پر نمبر لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر سب جو ہے اصل میں ایک سب ہر سب کے حصے میں آتی ہے، تو جتنی سبیں ہیں اتنے آدمی آئیں گے، اس لیے آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے گا آپ کا خیمہ کون سا ہے، اور وہاں نمبر بھی لگا دیے جائیں گے، اس لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ دوسری بات یہ ہے جمعے کے دن 27ویں شب اور دوسرے ایسے مقام موقع پر جب صفائی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی پردے ہٹا لو، اپنے سامان ایک سائڈ پہ کر لو، تو بعض اوقات لوگ خادمین سے الجھتے رہتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، بھئی خادموں کو تو جو حکم دیا جائے گا بےچارے وہ کریں گے، اس لیے بجائے اس کے کہ ان سے الجھیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر لیجئے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو مسجد کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو بتا دیں، تاکہ اگر واقعی آپ کی شکایت جائز ہے تو اس کو دور کر دیا جائے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہوگی تو کم از کم آپ کو ہم سمجھا دیں گے کہ بھی اصل بات کیا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مسجد دیواروں کے ساتھ لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں، اس کا بھی خیال کیجئے کہ مسجد کی عظمت کا خیال، کچرا ڈسٹ بن میں ڈالیں ورنہ پھر خادم کو دے دیں وہ تاکہ باہر جا کے پھینک آئے۔ اور اسی طریقے سے رات کو دیر تک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، دیکھیے اس میں تو آپ کا تعاون چاہیے ہمیں، یقیناً جو بھی آتا ہے وہ آپ کے عزیز رشتے دار دوست احباب بھی ہوتے ہیں، تو اب حالات آپ کے سامنے ہیں، 12:30 تک تو اجازت ہے کہ لوگ چلے جائیں، جو آئے میں 12:30 تک چلے جائیں، 12:30 کے بعد گیٹ نہیں کھلے گا۔ چوکیدار کو سختی کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے، اس لیے کہ اس سے بعض جو ہے وہ غلط لوگ ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بعض اس طرح کے مواقع آئے بھی ہیں، اس لیے ان تمام تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اس دفعہ سختی کے ساتھ یہ بات اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ 12:30 کے بعد گیٹ نہیں کھلے گا۔ جو لوگ جانے والے ہیں وہ 12:30 سے پہلے نکل جائیں، جو آنے والے ہیں وہ 12:30 سے پہلے پہلے آ کر جو کام کرنا ہے کر کے چلے جائیں۔ اور اسی طریقے سے صبح کے وقت تقریباً آج کل 3:30 بجے شہری کے لیے گیٹ کھل جایا کرے گا، تو یہ جو ایک گیٹ ہے یہ گیٹ کھلے گا، باقی جو گیٹ ہیں دونوں دائیں بائیں جانے والے یہ انشاءاللہ اذان کے وقت کھلیں گے، لیکن شہری کے لیے ایک گیٹ جو سامنے ہے یاسر کے سامنے، یعنی قبلہ رخ جو ہے وہ گیٹ کھلا کرے گا۔ باقی ایک اور شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم نام تو اپنا لکھواتے ہیں خیمے میں بیٹھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر لا کر جو ہے وہ 18 سال کے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے لا کے ان کو بٹھا دیتے ہیں، تو بھائی یہ مناسب نہیں ہے، اور خیمہ بھی جو ہے وہ بغیر انتظامیہ کو بتائے تبدیل نہ کریں۔ اس دفعہ باقاعدہ اس کا ریکارڈ پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب بھی ہے کہ کون شخص اس خیمے میں ہے، اس لیے کبھی اچانک اگر آ کر کوئی دیکھے گا اور اس خیمے میں کوئی دوسرا شخص ہوا تو مناسب نہیں ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ وہ آ کر اس خیمے میں براجمان ہو جاتے ہیں تو اس کا خیال کیجئے، اس سے بعض اوقات دوسرے ساتھی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے اور یہ خیانت بھی ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے درخواست ہم نے اپنے لیے دی ہے لیکن خود تو چلے گئے اور دوسرے کو لا کے وہاں بٹھا دیا، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ بھائی اس سلسلے میں شکایت نہ ہو. باقی انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو کچھ باتوں کو بیان کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے مسجد کے ایک نمازی ہیں بھائی عبد الواحد صاحب، ان کا آج بائی پاس کا آپریشن ہو گیا الحمدللہ اور کل ان کو ہوش آئے گا، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہوش آ جائے اور پھر جلد از جلد ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور ان کے جو عزیز اقارب رشتہ دار ان کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے. ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.